السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے نہ کوئی اولاد بنائی اور نہ بادشاہی میں اس کا کوئی شریک ہے اور نہ عاجز ہونے کی وجہ سے اس کا کوئی مددگار ہے. اور اس کی بڑائی بیان کر, خوب بڑائی بیان کرنا, یہ کس کو حکم ہے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. قرآن کریم کی کئی آیات ہیں, بلکہ صورتیں جن کا آغاز, اسی طرح پارے جن کا اختتام, صورتیں جن کا اختتام تکبیرات, تحمیدات, تسبیحات سے ہوتا ہے. اور ہمیں اپنی واعظ و نصیحت, درس و تدریس, تعلیم و تربیت کا آغاز بھی انہی کے ساتھ کرنا چاہیے. اور جب حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو کہ قل, اے نبی آپ کہہ دیجئے, کبر ہو, بڑائی بیان کر, تو ہمارے لیے اس میں کس قدر اہم تعلیم ہے کہ ہم تحمیدات, تسبیحات, تکبیرات کا اہتمام زیادہ کریں. جیسے ہی میں اللہ کی حمد کے ساتھ اپنی سیشن کا آغاز کروں گی, چونکہ یہ ہماری قصص القرآن ایک سیریز ہے, اس کے بارے میں آپ کو آگاہی دیتی ہوں انشاءاللہ. لیکن جب میں یہاں پہنچوں اور پڑھوں, کہوں کبرہ تکبیرا, تو بآواز بلند کہہ دیجئے اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, واللہ اکبر, اللہ اکبر, وللہ الحمد, اللہ اکبر کبیرا, والحمد للہ کثیرا, وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. اللہ کی حمد, تسبیح, تکبیر کے ساتھ دلوں کو منور, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر, آپ پر درود و سلام سے محفل کو معطر کر لیجئے, اپنے منہ کو معطر کر لیجئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله, انسان, قرآن, اور خاص طور پر رمضان, کیونکہ وہ شہر القرآن ہے, اس مناسبت سے کوئی رمضان سے پہلے, کوئی رمضان میں کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ کم از کم جو سال بھر ہم قرآن کو نہ سیکھ سکے, وہ ایک بار سال میں کچھ ٹائم ہم اس کے لیے نکال سکیں. الحمدللہ اس سلسلے میں مختلف, کبھی تفسیر کورس تو کبھی سورہ کورس, اور اسی طرح کیو این اے کورس, تو باقاعدہ ایک اب کتاب ہے الحمدللہ جسے ہم نے مرتب کیا, دورہ قرآن بائی کیو این اے, سوال جواب کے ذریعے فہم قرآن, فہم القرآنی بی اسلوب السؤال والجواب. آپ skillsfoundation.net پر اسے سن سکتے ہیں, پڑھ سکتے ہیں, ای بک ہے, آپ لسننگ کے ذریعے کتاب سن سکتے ہیں, پڑھ سکتے ہیں. اور یہ ایک اور کوشش ہے, قصص القرآن, یہ فہم قرآن, دورہ قرآن بائے قصص القرآن, قرآنی قصوں کے ذریعے سے قرآن کو سمجھنا, اور گزشتہ اقوام کے واقعات کے ذریعے سے, انبیاء کے واقعات کے ذریعے سے, مختلف چیزوں کے حالات جو قرآن نے قصص یا قصص ذکر کیے, دونوں طرح سے پڑھ بول سکتے ہیں, جو ذکر کیے ان کے ذریعے سے قرآن کو سمجھنا اور اس سے واعظ و نصیحت حاصل کرنا. اور قصہ گوئی یا کہانیاں سنانے کے ذریعے سے بات کو سمجھانا اور یاد رکھنا, یہ انسانی فطرت کے قریب ہے. اس کے ذریعے سے باتیں بہت سمجھ آتی ہیں, تاکہ تب جب ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے, سٹوری ٹیلنگ موسٹ مور افیکٹو وے آف لرننگ, لرننگ اور میمورائزنگ, یاد رکھنے اور سیکھنے کا یہ بہت ہی مؤثر ذریعہ ہے. اور دیکھیں, دنیا کی کہانی اسکرپٹڈ ہو سکتی ہے, پلانڈ ہو سکتی ہے, سچ جھوٹ مکس مغلوبہ طرح طرح کی کوئی اعتبار نہیں, بلکہ میں سمجھتی ہوں کہ نصیحت سے زیادہ بعض اوقات بیزاری ہو جاتی ہے, بیداری سے زیادہ بیزاری آ جاتی ہے, جب جھوٹے سچے واقعات نہ سر نہ پیر نہ ایسے ہی خیالی اور فرضی اور فیک فیبریکیٹڈ فکشن سٹوریز یا کوئی رومانٹک عجیب کوئی ہیرو کوئی ویلن اور زندہ مردہ کچھ نہیں چھوڑتے جتنی بینڈ بجائی جاتی ہے ایک دنیا کی کہانیوں میں، وہی کہ بیداری کے بجائے بیزاری آ جاتی ہے۔ قرآنی قصے، قصص القرآن، یہ احسن القصص ہیں، یہ وہ خوبصورت قصے ہیں کہ جن کے ذریعے سے سوائے بیداری کے، سوائے آگاہی اور شعور کے، سوائے واعظ و نصیحت کے، وعد و وعید، ترغیب و ترہیب، تقویٰ، توکل، تسکین، تثبیت، تقویت، حقیقت، حقانیت، توحید کی اور رسالت کی فائدہ ہی فائدہ حاصل ہوتا ہے، اس کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا۔ نو سائڈ افیکٹ، کوئی آپ کا غلط تاثر، غلط چیز، جھوٹی بات اس میں ایڈ نہیں ہوگی۔ مختلف کتابیں بھی لکھی گئی ہیں قصص القرآن یا قصص الانبیاء پر، بعض نے انبیاء کے واقعات کو قرآن سے سلیکٹ کیا، بعض نے تمام واقعات کو لکھا، بعض نے اختصار تو بعض نے تفصیل سے کام لیا۔ ہمارا اسپیشل جو یہاں ٹچ ہے یہ ٹو یوتھ، ٹو جن زی، نوجوان نسل کو قرآنی واقعات کے ذریعے سے اپنے رب کے ساتھ جوڑنا، یہ میرا ٹارگٹ ہے۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ مجھے کامیاب کرے۔ یہ شاید ایک ماں کا وہ درد ہے جو اپنے بیٹوں میں بدلاؤ چاہتی ہے، جو اپنی بیٹیوں میں پاکیزگی چاہتی ہے۔ بغیر آپ کا ٹائم ویسٹ کیے، مجھے پتہ ہے آپ زیادہ سننے کے لیے سٹیمینا نہیں رکھتے، مجھے پتہ ہے ماؤں کی باتیں اچھی نہیں لگتی، کسی اور کو تو کچھ کہنے کی اب جرت ہی نہیں۔ ماں باپ آؤٹ ڈیٹڈ لگتے ہیں، ٹیچر اسٹرکٹ لگتے ہیں، اور دوست وہ تو آپ جیسے ہیں بلکہ شاید اور اسپوائل کرتے ہیں، جب ایک جیسے اکٹھے ہو جاتے ہیں نا تو بلاسٹ ہوتے ہیں۔ پھر رہنمائی کون کرے گا؟ کیوں نہ ہم آپ کے، اپنے سب کے، انسانوں اور جنوں کے رہبر اور رہنما، گائیڈ بک، کتاب کو وہ دوست بنا لیں کہ جس کی بات ہمیں بری نہ لگے، جس کی بات ہم قبول کر لیں، مینوان قبول کر لیں۔ اس میں ہے تو ٹھیک ہے، قرآن ہمارا کبھی غلط نہیں کر سکتا، کسی کا کچھ بھی غلط نہیں کر سکتا۔ تو جب یہ ڈیسائیڈ کر لیا، اب آئیے ان واقعات کی طرف، ان سٹوریز کی طرف کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے بنی نوع آدم کی، جن و انس کی رہنمائی کی، جن کے ذریعے سے انبیاء نے لوگوں کی اصلاح کی، جن کے ذریعے سے اولیاء نے عوام کو سمجھایا، سکھایا۔ تو جب یہ اللہ کا طریقہ ہے، انبیاء کا طریقہ ہے، اولیاء کا طریقہ ہے، وہ سچے، سادہ اور واضح سٹوریز اور قصص کے ذریعے سے ہماری رہنمائی کرتا ہے، تو چونکہ تفسیر میں کہتی ہوں کہ ایک ایسا شعبہ ہے کہ ساری زندگی اس کے لیے درکار ہے، یہ بھی ناکافی ہے، لیکن اگر ہم فہم القرآن یعنی قرآن سمجھنے کے لیے کوئی ایک اسلوب اختیار کر لیں، جیسے بائے کیو این اے یا بائے سٹوری ٹیلنگ احسن القصص، یا اسی طرح بائے خلاصہ شارٹ سمری، یا بائے جسٹ ٹرانسلیشن، تو اس کے ذریعے سے یہ پیغام ہمیں سمجھنے میں زیادہ آسانی ہو، نہ صرف سمجھنے بلکہ ابزارب کرنے میں بھی آسانی ہو۔ تو یہ ان میں سے ایک طریقہ ہے قصص کا، قرآنی واقعات، ہم پہلا پارہ، پہلا قصہ، پہلا انسان، پہلا نبی سیدنا آدم علیہ السلام کا قصہ آج پڑھیں گے انشاءاللہ۔ لفظ قصص یا قصص اور اسی طرح واحد قصہ، قرآن میں اگر ہم دیکھیں تو اس کی حقانیت کے قرآنی قصے سچے ہیں، اور یہ حکم ربی ہیں، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ انہیں پڑھو اور اس کے ذریعے سے اپنے آپ کو بدلو، سمجھو۔ سورہ آل عمران میں فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان هذا لهو القصص الحق وما من الہ الا اللہ وان اللہ لهو العزیز الحکیم۔ بلا شبہ یہ یقیناً یہی سچا قصہ ہے، سچا بیان ہے، اللہ کے سوا کوئی بھی معبود نہیں، اور بلا شبہ اللہ یقیناً وہی سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ تو قصص کا ایک مطلب بیان اور داستان، تو اس سے ملتے جلتے معنی آتے ہیں۔ اور یہ سنانے والا کون ہے؟ اب آپ اس کا اندازہ لگائیں، یہ کسی عام قصہ گو کا نہیں، مخلوق میں سے کسی قصہ گو کا نہیں، بلکہ خالق کا سنایا قصہ ہے۔ اس سے بڑھ کے اس کی اہمیت اور کیا ہو سکتی ہے؟ سورہ کہف میں فرمایا،
نحن نقص عليك نبأهم بالحق،
ہم تجھ سے ان کا ٹھیک ٹھیک واقعہ بیان کرتے ہیں۔ اصحاب الکہف کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے خود ساتھ فرمایا، اور جتنے بھی قرآن قصے ہیں یہ اللہ کے بیان کیے گئے ہیں، تو اس سے زیادہ اس میں اٹریکشن، لیسن، اٹینشن اور کیا ہو سکتی ہے نا؟ کہ اللہ کے سنائے گئے، اس کے ذریعے سے اللہ ہمیں نصیحت کرتا ہے، تو کیا آپ ان واقعات کے ذریعے سے نصیحت حاصل کریں گے، عبرت پکڑیں گے، رغبت پائیں گے، حقیقت سمجھیں گے، تثبیت اپنے عمل میں، ثابت قدمی، تقویت عمل میں، علم میں مضبوطی، حقانیت حقیقت سے بڑھ کے کسی چیز کا ثابت ہو جانا، اس نیت کے ساتھ یہ سنیں گے، پڑھیں گے، تو پھر آئیں، آپ کا رب یہ آپ کو حکم دیتا ہے کہ یہ قصے پڑھو اور غور و فکر کرو، ان میں عقل مندوں کے لیے بڑی عبرت ہے۔ سورۃ الاعراف میں فرمایا،
فاقصص القصص لعلهم يتفكرون،
انہیں قصے سنائیے تاکہ انہیں عقل آئے، وہ غور و فکر کریں۔ پھر سورہ یوسف میں فرمایا،
لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب،
کہ ان کے قصے میں عقل مندوں کے لیے بہت عبرت ہے۔ اسی طرح سورہ یوسف میں ہے،
نحن نقص عليك أحسن القصص،
ہم آپ کو یہ قصے سناتے ہیں، اس سے پہلے تو آپ کو حقیقت کا پتہ ہی نہیں تھا،
بما اوحینا الیک ھذا القرآن وان کنت من قبلہ لمن الغافلین،
اور سورہ ہود میں ہے،
وکلا نقص علیک من انباء الرسل ما نثبت به فؤادک،
قصے سے ثابت قدمی نصیب ہوتی ہے، دوسروں کی عظمت سے عزم بلند ہوتا ہے، دوسروں کی ہمت آپ کو حوصلہ دیتی ہے، تو یہ قصوں سے آسانی سے حاصل ہوتا ہے۔ یہی اللہ کا قصہ سنانے کا، قصہ بیان کرنے کا مقصد ہے، اور یہی انبیاء کی سنت ہے، اولیاء کی سنت ہے، وہ اپنی قوم کو انہی واقعات، قصص کے ذریعے سے نصیحت کرتے۔ سورہ ہود میں سیدنا شعیب علیہ السلام کا آتا ہے، وہ سابقہ قوموں کے واقعات سنا کے قوم کو ڈراتے،
وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَن يُصِيبَكُم مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِنْكُمْ بِبَعِيدٍ۔
قوم، وہ قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح اور قوم لوط تم سے کچھ دور نہیں، ان کے واقعات سے، انجام سے عبرت پکڑو، میری دشمنی میں مارے نہ جاؤ۔ پھر سورۃ القصص میں ام موسیٰ کا اخت موسیٰ کو پیغام کیا کہتی ہیں؟ کہتی ہیں کہ فالو کرتی جاؤ، جہاں جہاں یہ باسکٹ باکس جا رہا ہے فالو کرتی رہنا، اور ہر لمحے کی مکمل ڈیٹیل رپورٹ میرے ساتھ شیئر کرنا۔ تو وہاں لفظ آتا ہے قصی، اصل میں جو قصص یا قصہ یہ داستان کے معنی میں جو آتا ہے، یہ آثار قدم کو فالو کرنا ہوتا ہے، یعنی فٹ سٹیپس پہ چلنا۔ قصے میں انسان قصہ سنانے والے کے فٹ پرنٹس کو فالو کر رہا ہوتا ہے، جیسے قصہ سنانے والا انگلی پکڑ کے جا رہا ہو اور اس کے پیچھے پیچھے فالو کر رہا ہو، یہاں تک کہ کہانی اپنے انجام کو پہنچے۔ اس طرح ایک واقعے کی چیز کی شروع سے آخر تک پوری خبر دینا یہ قصہ کہلاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں اپنی بیٹی کو موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے یہی نصیحت کرتی ہیں،
وقالت لأختہ قصیہ فبصرت بہ عن جنب وہم لا یشعرون۔
اسی طرح وہ سورۃ القصص، یہ تو پوری سورت ہی ہے نا، القصص، اور اس میں اس طرح کے پھر مختلف واقعات آتے ہیں، اور خاص طور پر سیدنا موسیٰ کا قصہ، اور بھی قارون کا قصہ، اور انشاءاللہ وہ پھر ہم اگلے مقامات پہ دیکھیں گے۔ اور موسیٰ علیہ السلام جب مدین کے شیخ کبیر، جسے عام عوام مشہور ہے تفسیر وغیرہ میں کہ وہ شعیب علیہ السلام تھے، حالانکہ یہ ثابت نہیں ہے، بلکہ شیخ کبیر ہی کہنا چاہیے، مدین کے بزرگ شیخ کو اپنی روداد سنائی، اس کے لیے بھی قصے کا لفظ آتا ہے روداد.
فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين.
اسی طرح سورہ کہف میں آتا ہے کہ وہ سیدنا موسیٰ اور خضر علیہ السلام اپنے ہی فٹ سٹیپس پر واپس چلتے ہوئے وہ اس منزل کو پہنچے جہاں وہ چاہتے تھے، سو وہ دونوں اپنے قدموں کے نشانوں پر پیچھا کرتے ہوئے واپس لوٹے.
فَرْتَدَّا عَلَىٰ آثَارِهِمَا قَصَصًا.
اصل میں چاہتی ہوں کہ شروع میں ہی آپ کو یہ قصہ قصص، ان کی اہمیت اور معنویت معلوم ہو جائے، اور پھر اس سے حاصل ہونے والا جو مقصد ہے نا کہ جہاں موٹیویشن ہے وہ اس کو لیں، اور وہ صرف ان کے لیے نہیں اپنے لیے لے کے چلیں، ویسے زندگی گزاریں. آج ہمارا پہلا قصہ ہے سیدنا آدم کا جو قرآن میں. یاد رکھیں کہ اگر آپ یوں شمار کریں کہ اس بارے میں یا اس صورت میں کتنے قصے آئے ہیں تو ہو سکتا ہے آپ تعداد میں مختلف ہو جائیں، اور ایسا ہوگا. کیوں؟ کیونکہ قصہ جسے ہم شمار کر رہے ہیں یا جنہیں میں لے کے چل رہی ہوں، اصل میں وہ قصہ کہ جو تفصیل کے ساتھ قرآن کریم کے کسی مقام پر یا مختلف مقامات پر آیا، جبکہ بعض اوقات کسی کا جسٹ تذکرہ ہوتا ہے، بعض اسے بھی قصہ سمجھ لیتے ہیں. تو میں تذکرے نہیں چھیڑوں گی، اس کی طرف نشان دہی یا اشارہ کر دینا اور بات ہے، لیکن جو قصص یا قصص آئے ہیں نا، سٹوریز، مکمل واقعات، ہم ان کے ذریعے سے قرآن فہمی کی کوشش کر رہے ہیں. تو جو تذکرہ ہے وہ نہیں بلکہ قصہ. اور اس کی ایک اور نشانی قرآن کریم میں جہاں اذ آتا ہے نا، ونس، جب کہتے ہیں نا ونس اپون اے ٹائم، ونس، یہ کسی واقعے کی طرف اشارہ کر رہا ہوتا ہے، تو اس سے بھی آپ قصہ فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں. اکثر مقامات پر اذ کے ساتھ، جیسے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ ہے نا، اسی طرح آگے بھی آئیں گے. سیدنا آدم علیہ السلام کا قصہ قرآن کریم میں کئی مقامات پر آیا ہے. بیسیکلی قرآن کوئی جسٹ سٹوری بک نہیں ہے کہ پورا قصہ ایک ہی جگہ بیان ہو جائے، بلکہ واعظ و نصیحت کی کتاب ہے، ہدایت کی کتاب ہے. تو جہاں جس بات کی رہنمائی مقصود ہوتی ہے، جو سبق دینا ہوتا ہے، اتنا ہی واقعے کا حصہ ذکر کیا جاتا ہے. لیکن چونکہ ہم اسے قصص القرآن کے تھرو سمجھ رہے ہیں، تو ہم ایک واقعہ ایک جگہ پر تمام آیات کے ساتھ اکٹھا ہی پڑھ سمجھ لیں گے انشاءاللہ. تو سورہ بقرہ آیت 30 سے شروع ہوتا ہے قصہ سیدنا آدم. تلاوت سنیے.
وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه، وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار، هم فيها خالدون.
الحمد لله. یہ ون رکوع ہے، اب ذرا اس کا ترجمہ بھی دیکھ لیجئے اور پھر اس کے ہم تمام پہلوؤں کی طرف آتے ہیں جو اس قصے سے متعلق قرآن میں مذکور ہوئے. اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا، بے شک میں زمین میں ایک جانشین بنانے والا ہوں. یہ جانشین کا لفظ ٹک کر لیں، اس پہ ہم بعد میں بات کریں گے. جانشین، رب نے کیا کہا؟ میں زمین میں ایک جانشین بنانے والا ہوں. انہوں نے کہا، کیا تو اس میں اس کو بنائے گا جو اس میں فساد کرے گا اور بہت سے خون بہائے گا؟ اس کو بھی ٹک کر لیں، کوسچن مارک. کیا فرشتے غیب جانتے تھے جو انہوں نے یہ کہا؟ یہ کیسے، کیوں کہا؟ اور پھر یہ اپنی صفائی بھی ساتھ، ادب بھی، کہ ہم تیری تعریف کے ساتھ ہر عیب سے پاک ہونا بیان کرتے ہیں اور تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں. یہ سوال ود ادب ہے کہ پھر ان کی کیا ضرورت جو آئیں اور فساد کریں، خون بہائیں. اللہ نے جواب دیا، فرمایا، بے شک میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، اور آدم کو سب کے سب نام سکھا دیے، لینگویجز، لرننگ، نالج، امپورٹنس، لرننگ امپورٹنس، وکیبلری بڑھانے کی اہمیت. اور آدم علیہ السلام کی وجہ تکریم پھر یہی بنی، آگے دیکھیں گے. آدم کو سب کے سب نام سکھا دیے، کوشش کیا کریں مختلف چیزوں کے نام مختلف زبانوں میں یاد کریں اور بچوں کو کرائیں. اور یہ پریکٹیکل ہے، اور یہ دعوت کا سب سے مؤثر طریقہ ہے. ہماری دعوت اس لیے بھی محدود ہے کہ جو ایک ہمارے پیور اتھینٹک علم رکھنے والے ہیں وہ ایک مخصوص زبان کے ساتھ ہیں، جبکہ اگر انہیں آپ دیکھیں کہ ان میں سے چند ایک ہمارے سامنے مثالیں ہیں کہ جب وہ انٹرنیشنل لینگویجز کا علم حاصل کر لیتے ہیں، سیکھ لیتے ہیں، تو وہ صرف اسکالر نہیں بلکہ انٹرنیشنل اسکالر بن جاتے ہیں. اس سے کتنا پیغام پھیل جاتا ہے. تو اس لیے کہ ہم نے دین کی دعوت دینی ہے، ہم نے ساری زبانوں میں، سارے فلسفوں میں قرآن کا پیغام پہنچانا پھیلانا ہے، سیکھنا ضروری ہے. اور یہی آدم کی تکریم کا سبب ہے. وعلم آدم الاسماء کلہا، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا، پھر فرمایا، مجھے ان کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو. تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا، آپ پاک ہیں اے اللہ، آپ پاک ہیں. لا علم لنا، ہمیں کوئی علم نہیں مگر جو آپ نے ہمیں سکھایا. فرشتے عالم الغیب نہیں ہوتے، جو اللہ نے بتایا وہی جانتے ہیں. اسی طرح انبیاء بھی عالم الغیب نہیں ہوتے، کوئی بھی مخلوق عالم الغیب نہیں، عالم الغیب صرف اکیلا اللہ ہے. اب فرشتے جو نورانی مخلوق ہیں اور اللہ کے قریب پاس ہیں، ومن عنده، اور جو اس کے پاس ہیں یعنی فرشتے، وہ بھی غیب نہیں جانتے، تو زمین پر بسنے والے پھر غیب کا دعویٰ کیسے کر سکتے ہیں؟ خواہ وہ یہ نجومی ہوں، عامل بابے ہوں، یا اولیاء کے اوڑھے لبادے ہوں، یا اسی طرح فوت شدہ ہوں، یا انبیاء کو کہیں. انبیاء کو بھی وہی معلوم ہے جو رب نے انہیں علم دیا، اس بنا پر پھر وہ عالم الغیب نہیں کہلاتے. ایک سوال یہ آتا ہے کہ پھر انہوں نے یہ کیوں کہا کہ یہ فساد کرے گا، خون پھیلائے گا؟ فرشتوں کو انسان کا زمین میں فساد کرنا کیسے معلوم ہو گیا؟ جواب یہ ہے کہ خود اللہ تعالیٰ نے انہیں بتا دیا تھا. انہوں نے ہی تو کہا کہ ما علمتنا، جو تو نے ہمیں سکھایا، یعنی یہ بات انہیں اللہ نے بتائی تھی، ان کا اقرار ہے. یہی لفظ جواب ہے نا، کہ الا ما علمتنا. آگے آئے تھے 32، انہوں نے کہا لا علم لنا الا ما علمتنا، اور ساتھ یہ بھی کہ عبادت تو ہم تیری کرتے ہیں، تسبیح، تحمید، تقدیس، تو پھر ان کا کیا فائدہ؟ یہ سوال کا انداز ہے، مطلب کوئی بھی کسی سے سوال کر سکتا ہے۔ فرشتوں نے اللہ سے سوال کیا، چھوٹوں کا بڑوں سے، بڑوں کا بڑوں سے، ایک دوسرے سے سوال کرنا یہ کبھی بھی ممنوع نہیں ہے، کبھی بھی اس سے منع نہیں کیا گیا، نہ یہ خلاف قانون ہے، نہ خلاف دین ہے، نہ خلاف اخلاق ہے۔ ہاں، انکار کے لیے سوال کرنا، بال کی کھال ادھیڑنا، یہ منع ہے۔ لا تسألوا عن اشیاء ان تبدل لکم تسؤکم، اور اسی طرح پہلے لوگ اسی لیے ہلاک ہو گئے تھے کہ وہ سوال پر سوال، آگے واقعہ سورۃ البقرہ کا پڑھیں گے اس میں یہ چیز واضح ہو جائے گی۔ تو ادب سے سوال یہ بالکل جائز ہے، اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے خود انہیں بتایا جو فرشتوں نے کہا، ما علمتنا، یہی اس کی دلیل ہے کہ خود اللہ تعالیٰ نے انہیں بتایا۔ ان کا یہ کہنا کہ ہمیں کچھ علم نہیں مگر جو تو نے ہمیں سکھایا، مطلب یہ بات اللہ تعالیٰ نے انہیں بتا دی تھی کہ خون بہائیں گے، فساد کریں گے، تم نے ان کے اعمال لکھنے ہیں، یہ سب چیزیں۔ تو جو اللہ تعالیٰ نے بتایا اس بنا پر انہوں نے سوال کیا کہ اللہ پھر یہ کیوں، لیکن پھر یہ بھی بتا دیا کہ مقصد عبادت ہے، تو اللہ ہم تیری کرتے ہیں، لیکن سمجھنا اور یہ سوال ذہن میں آتا ہے تو انہوں نے پوچھا۔ اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہر بات کا فوری جواب دینا یہ ضروری نہیں ہوتا، بعض اوقات جواب نہ دینے میں کوئی حکمت، مصلحت ہوتی ہے یا موقع کی مناسبت ہوتی ہے، تو جواب کے لیے انتظار بھی ہو سکتا ہے اور جواب مختصر بھی دیا جا سکتا ہے، جواب کے لیے سختی نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں، اللہ وہ مالک ہے، اس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا، مخلوق میں سے ایک دوسرے کا لین دین ہوتا ہے تو جواب دینے کی پابندی ہوتی ہے، لیکن اس طرح کہ ابھی فوری دیا جائے، بعض اوقات کچھ ایسے عناصر، کچھ ایسے عوامل ہوتے ہیں کہ ایون جواب دینا وہ دشمنوں کو راز دینا یا حملوں کو دعوت دینا ہوتا ہے، تو اس بنا پر اگر کبھی بڑے جواب دینے میں تاخیر کریں تو اس کو قبول کر لینا چاہیے۔ اور اس کے بعد دیکھیں فرشتوں کا کوئی سوال نہیں آتا، جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، اللہ تعالیٰ نے اس کی حقیقت فرشتوں کے سامنے کیسے کھولی، جواب کیسے دیا پریکٹیکل۔ علم آدم الاسماء، آدم کو کچھ نام سکھائے، اسماء مختلف لینگویجز میں چیزوں کے نام سیکھیں، سیکھنے کی اہمیت ہے، جسٹ سکرولنگ میں ٹائم ضائع نہ کریں، مختلف چیزوں کے نام، مختلف چیزوں کے کام، اور مختلف زبانوں میں، مختلف طریقوں اور ذریعوں سے، مختلف مضامین سبجیکٹس میں، مختلف شعبہ جات، ڈپارٹمنٹس، فیلڈز میں کام کریں، سیکھیں، بڑھیں، جانیں، ٹائم ضائع نہ کریں، زندگی با مقصد ہوتی ہے، بے مقصد نہ گزاریں، اپنا مقصد حیات تلاش کریں، پرپزفل لائف گزاریں۔ بعض لوگ یہاں اس بحث میں پڑ گئے کہ وہ کس چیز کے نام تھے، کسی نے کہا مختلف زبانیں تھیں، کسی نے کہا مختلف چیزیں تھیں، کسی نے کہا وہ کھانے پینے کے نام تھے، کسی نے کچھ تو کسی نے کچھ۔ جب اللہ تعالیٰ نے جنرل رکھا، نام بتا کے اس کو اسپیسیفک لمیٹڈ نہیں کیا، تو اس کو اوپن ہی رکھیں۔ تفسیر میں آپ کبھی بھی، خواہ وہ تفسیر کر رہے ہوں یا قصص کر رہے ہوں یا کوشچن آنسر کر رہے ہوں، خلاصہ کر رہے ہوں، کبھی بھی کسی ایسی چیز کو مینشن نہ کریں جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں مینشن نہیں کیا، جس کو اللہ تعالیٰ نے خاص نہیں کیا خاص نہ کریں، اللہ تعالیٰ نے عام رکھا عام رہنے دیں، اور اس کے بغیر اس کا پیغام زیادہ واضح ہو سکتا ہے، مقصد اچھی طرح حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اس طرح تو ہم مقصد سے ڈی ٹریک ہو جائیں گے، بات کیا ہو رہی ہے مقصد کو چھوڑ کے کسی اور طرف، ان چیزوں کے نام اور پھر اس طرف نکل جائیں گے۔ ضروری نہیں ہے، ضروری ہوتا تو قرآن میں واضح موجود ہوتا۔ اور پھر کم علمی کوئی عیب نہیں ہے، کم علمی پر ڈٹے رہنا اور کم علمی کے باوجود علم حاصل نہ کرنا، شوق نہ رکھنا، یہ عیب ہے۔ ایک چیز کا علم نہیں، آپ کہہ دیں کہ مجھے معلوم نہیں، یہی علم اور عقل کی نشانی ہے۔ کہتے ہیں کہ نصف جواب یہی ہے کہ انسان کہہ دے میں نہیں جانتا، مطلب اس کے پاس کچھ معلومات ہیں تو وہ اس بات کا انکار کر رہا ہے، اور غلط جواب دینا یہ تو کم عقلی کی دلیل ہے۔ فرشتوں نے کیا کہا؟ لا علم لنا، ہمیں کوئی علم نہیں، الا ما علمتنا، مگر جو تو نے ہمیں سکھا دیا، انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو ہی سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ اور پھر جو معلوم ہو اسے بتا دینا، یہ بھی انسان کی معراج ہے۔ آدم علیہ السلام کو جب چیزوں کے نام معلوم تھے، انہیں کہا گیا تو انہوں نے بتا دیے، اب پھر شائنس، ہیزیٹیشن، چھپنا، بچنا، شرمانا، جواب نہ دینا، تو یہ انسان کی تحقیر ہے۔ فرمایا اے آدم، انہیں ان کے نام بتا، تو جب اس نے انہیں ان کے نام بتا دیے فرمایا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ بے شک میں ہی آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ چیزیں جانتا ہوں، اور جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے تھے۔ یہاں آدم علیہ السلام کا فرشتوں کو سامنے پیش کرنے سے متعلق جو حدیث میں ایک پہلو بیان کیا گیا ہے جو متفق علیہ ثابت ہے، اس میں ہمیں ایک بڑی خوبصورت بات نظر آتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے پاس بھیجا تو انہیں سلام کا حکم دیا، کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو انہیں حکم دیا کہ فرشتوں کی ایک جماعت کو جا کر سلام کریں اور وہ انہیں جو جواب دیں اسے سنیں۔ یہ باہمی سلام و جواب ان کے لیے اور ان کے بعد ان کی اولاد کے لیے جو رسولوں کے لائے گئے دین پر قائم ہوں گے مشروع سلام ہوگا۔ تو آدم علیہ السلام نے ویسے کیا، گئے اور السلام علیکم کہا۔ اس کے جواب میں فرشتوں نے السلام علیک ورحمۃ اللہ کہا، ورحمۃ اللہ کا اضافہ، اور سلام کرنے اور اس کا جواب دینے کے لیے تب سے یہی الفاظ مشروع ٹھہرے۔ اسی طرح بعض احادیث میں وبرکاتہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کے الفاظ کی زیادتی بھی ثابت ہے، چاہے یہ سلام کرنے میں ہو یا جواب دینے میں ہو، یعنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو کیا سمجھ آتا ہے؟ علم آدم علیہ السلام کے پاس ہے، چل کے آدم علیہ السلام گئے ہیں، سلام آدم علیہ السلام نے کیا ہے۔ علم عاجزی لاتا ہے، تکبر نہیں، اور جو تکبر ہے وہ علم کیا عمل کو بھی ضائع کر دیتا ہے، بندہ شیطان ابلیس بن جاتا ہے۔ بتائیے، کیا میں نے تو تفہیم قرآن بھی کیا، تعلیم قرآن بھی کیا، میں نے فلاں سے بھی کیا، فلاں سے بھی کیا، میں قصص القرآن، میں نے 2 ایئرز، میں نے 5 ایئرز، میرے پاس وہ ڈگری، میرے پاس وہ سرٹیفکیٹس، یہ وہ فلاں فلاں، اس کی کیا اوقات رہ جاتی ہے؟ اور پھر علم کے بعد میں کہتی ہوں علم بھی شاید نہیں، بلکہ آپ ایک قسم کا ہنر یا ایک قسم کی ڈگری یا دنیاوی نام کوئی کہہ سکتے ہیں، نالج جو ہے نا، ٹرو نالج وہ تو نہیں ہوتا، اسی لیے تو تکبر آتا ہے، کبر آتا ہے۔ یا چلیں وہ جو تعلیم کے نام پہ جو کچھ ہمارے پاس آتا ہے علم کے نام پہ، ہمارے ہاتھوں پہ گویا مہندی لگ جاتی ہے، ہم اپاہج ہو جاتے ہیں، ہم اٹھ بیٹھ چل پھر نہیں سکتے کہ لوگ ہمارے پاس ہیں، ہم کیوں جائیں، میں کیوں کروں، وہ آئیں۔ اب دیکھیں کہ آدم علیہ السلام کے پاس علم آیا، قدم اٹھائے، فرشتوں کے پاس گئے اور انہیں سلام کیا، بات چیت ہوئی اور اس بات کو یاد رکھا اور اپنی نسلوں کو پہنچایا، تب سے علم کے ساتھ جو کہنا علمی طریقہ وہ یہی آ رہا ہے سلام کا۔ اس کے بعد وہ ہیلو، ہائے، گڈ آفٹرنون، گڈ مارننگ، گڈ نائٹ، یہ اسلام نہیں ہے، یہ سلام نہیں ہے، یہ سلام نہیں ہے، کم از کم مسلمان کے لیے تو نہیں ہے، کیونکہ یہ مسلمانوں کا سلام گریٹنگز یہی ہیں۔ ہاں، نان مسلمس آپ کہیں فیس کر رہے ہیں، ان کو ہیلو ہائے سے کہیں، یعنی ان کی بات، ان کی زبان، ان کے منہ پہ، لیکن مسلمانوں کے لیے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ طریقہ ہے جس میں ان کے لیے دعا ہے، سلامتی ہو تم پر اللہ کی، رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں۔ فرشتوں کے سوال کا جواب اللہ تعالیٰ نے اس مقام پہ دیا، وہ جو انہوں نے کہا تھا کہ اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت کیا جواب دیا، انی اعلم ما لا تعلمون۔ ادھر آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کی جو حکمت تھی، اللہ تعالیٰ نے زمین پر ان سے جو کام لینے تھے وہ نام سکھائے، اللہ تعالیٰ نے زمین کی اشیاء کے نام آدم علیہ السلام کو سکھائے، پھر فرشتوں کے سامنے پیش کیا، پوچھا کہ ان چیزوں کے نام بتاؤ، انہوں نے کہا ہم نہیں جانتے۔ تو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں پر واضح کیا کہ زمین کی خلافت کے لیے صرف تسبیح تقدیس کافی نہیں، بلکہ علم اسماء بھی ضروری ہے جو آدم کو عطا کیا گیا ہے، فرشتوں کو نہیں۔ رہی یہ بات کہ فرشتوں کو یہ علم کیوں نہیں دیا گیا اور انہیں زمین کی خلافت کیوں نہیں سونپی گئی، تو اس کی حکمت اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ انی اعلم ما لا تعلمون، وہ پہلے ہی فرما دیا۔ اب یہ بات کنفرم ہو گئی کہ فرشتوں کا علم جزوی ہے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا، جس کا انہوں نے خود اقرار کیا، الا ما علمتنا، وہ مقرب ہونے کے باوجود علم غیب نہیں رکھتے، غیب بلکہ اللہ کے سوا تو کوئی جانتا ہی نہیں ہے۔ سورۃ النمل آیت 65 ہے، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله
وما يشعرون أجانا يبعثون.
کہہ دے اللہ کے سوا آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہے غیب نہیں جانتا اور وہ شعور نہیں رکھتے کہ کب اٹھائے جائیں گے، یعنی اللہ کے سوا سب نے مرنا ہے اور جی اٹھنے تک کا علم نہیں ہے، اور غیب کیا جانیں گے، یعنی اپنے جی اٹھنے کا پتہ نہیں، دوسروں کے کب کیا کل کا کس کو کیسے پتہ. سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب ملائکہ، انبیاء، اولیاء غیب نہیں جانتے تو یہ کاہن، نجومی، جیلی استخارہ کرنے والے، یہ آئندہ کی خبریں بتانے والے، یہ کیسے کوئی خبر دے سکتے ہیں؟ یہ جھوٹے دغا باز ہیں، تکے لگاتے ہیں، شیطان ان کے کان میں ڈالتے ہیں، کچھ سچ نکل آتا ہے تو ایک کے ساتھ 100 جھوٹ ملاتے ہیں، اور بعض تو یوں ہیرا پھیری کرتے ہیں کہ جی جو نبیوں کے پاس علم ہوتا ہے یا ولیوں کے پاس وہ عطائی علم ہوتا ہے. اللہ کا غیب کا علم تو ذاتی ہے اور نبیوں کا عطائی ہے، یہ فرق بھی ڈنڈی مارنے کے سوا اور کچھ نہیں ہے. یہ کہنا کہ نبیوں کو اللہ نے جو بھی ہوا اور جو ہونا ہے، ما کانا وما یکون، سب دے دیا تھا، عطا فرما دیا تھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اپنی کسی صفت میں، خواہ وہ غیب کا علم جاننا ہی ہو، برابر کا شریک بنا لے. دوسری بات یہ کہ اس دعوے کے لیے کہ ما کانا ما یکون، جو ہو چکا اور جو ہوگا، سارا علم اللہ نے نبی کو دے دیا تھا، پھر تو یہ واضح کرنا پڑے گا، یہ طے کرنا پڑے گا، بتانا پڑے گا کہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ علم کب دیا تھا. اگر یہ کہا جائے کہ نبوت سے پہلے مل گیا تھا یا وفات سے پہلے مل گیا تھا، تو پھر جبریل علیہ السلام کی آمد اور وحی کا سلسلہ، اس کا کیا مقصد تھا جب سب علم ہی مل گیا تھا زندگی میں؟ اور اگر کہا جائے کہ وفات سے پہلے تو آپ عالم الغیب نہیں تھے، البتہ وفات کے وقت عالم الغیب ہو گئے تھے، تو وہ احادیث اس کا رد کرتی ہیں جن میں فرشتوں کے رسول کو یہ کہنے کا ذکر ہے کہ انک لا تدری ما احدثوا بعدک، بخاری کے حوالے سے ہے کہ فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں گے کہ آپ کو نہیں پتہ کہ آپ کے بعد انہوں نے کیا کیا، آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے بعد کیا نئے کام کیے تھے. اور جن میں شفاعت کے لیے عرش کے نیچے سجدے کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے وہ محامد سکھانے کا ذکر ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے پہلے معلوم نہیں ہوں گے، یعنی آپ کو قیامت کے دن بھی کچھ ایسی چیزوں کے بارے میں بریف کیا جائے گا، القاء اور وحی کی جائیں گی جو آپ کو پہلے بلکہ دنیا تک میں تو معلوم نہ ہو سکیں. تو پھر ما کانا ما یکون، یہ سب یا اللہ نے کیا اپنے ذاتی علم میں سے دیا یا اللہ نے عطائی علم دیا، وہ کیسا علم تھا جو قیامت کے دن تک تو معلوم نہیں تھا، وہ پھر کیسے عطائی ہوا؟ یعنی یہ ایک لحاظ سے کیا، کئی لحاظ سے یہ شرعی طور پر تو کیا، لاجیکلی بھی نہیں بنتا. تو بہرحال یہ ایک بنیادی عقیدہ ہے کہ عالم الغیب اللہ کے سوا کوئی نہیں، اور اس واقعے میں فرشتوں کا بھی اقرار ہے کہ ہمیں بھی وہی معلوم ہے جو تو نے ہمیں سکھایا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ثابت بھی کیا کہ آدم علیہ السلام کو وہ علم ہے جو فرشتوں کو نہیں، اور فرشتوں کو جو علم ہے وہ آدم کو نہیں. ہر ایک کو کچھ کچھ علم میں سے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اور سب سے بڑا اوپر غیب جاننے والا وہ ایک اکیلا اللہ ہے. باقی جس کو جو کچھ دیا ہے وہ عالم الغیب نہیں ہو سکتا، کیونکہ جس کو دینے سے معلوم ہو وہ عالم الغیب کیسے، جس کو بغیر کسی کے بتائے سب پہلے سے معلوم ہو وہی عالم الغیب ہو سکتا ہے، اور وہ اکیلا اللہ ہے. جب آدم علیہ السلام کے واقعے سے بھی یہ ثابت ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ اب تم انہیں ان کے نام بتاؤ، تو جب اس نے انہیں ان کے نام بتا دیے، فرمایا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ بے شک میں ہی آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ چیزیں جانتا ہوں، اور جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے تھے. جو اللہ تعالیٰ نے علم کے ذریعے سے آدم علیہ السلام کی برتری فضیلت ثابت کی، اور پھر فرشتوں کو حکم دیا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا، مگر ابلیس، آدم کو علم ملا، حکم ہوا فرشتوں کے پاس جاؤ، آدم نے فرما برداری کی، فرما برداری کی، علم کے ساتھ عمل کیا، مسجود ملائکہ ٹھہرے. ادھر فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے بغیر بتائے حکم دیا اسجدوا لآدم، تو انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور کافروں سے ہو گیا. یاد رہے کہ یہ سجدہ کوئی جسٹ آداب بجا لانا یا سر کو تھوڑا خم کرنا، جھکا دینا نہیں یا تابع ہونا نہیں، بلکہ ایگزیکٹلی سجدہ جو زمین پر پیشانی کے ساتھ کیا جاتا ہے، کیونکہ سجدے کا حقیقی معنی یہی ہے. لیکن یہ عبادت کا سجدہ نہیں تھا، کیونکہ غیر اللہ کی عبادت تو شرک ہے، جس کی اجازت کسی کو بھی نہیں تھی. اللہ تعالیٰ فرشتوں کو شرک کا حکم کیسے دے سکتا تھا؟ یہ تعظیم کا سجدہ تھا جو صرف پہلی امتوں میں جائز تھا، اب کوئی تعظیمن بھی سجدہ نہیں کر سکتا. اور اس کی دلیل ہمیں کئی احادیث میں ملتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، ایک بار معاذ رضی اللہ عنہ جب ملک شام سے واپس آئے تو آتے ہی انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ یہ کیا ہے؟ کہا میں شام گیا تو میں نے انہیں دیکھا کہ وہ اپنے پادریوں، افسروں، بادشاہوں کو سجدہ کرتے ہیں، تو میرے دل میں آیا کہ ہم آپ کے ساتھ اس طرح کریں، یعنی یہ تو پھر آپ کا حق بنتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم یہ کام نہ کرو، اگر میں کسی کو حکم دینے والا ہوتا کہ وہ غیر اللہ کو سجدہ کرے تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے. اس میں جہاں خاوند کا مقام و مرتبہ اس کی بیوی پر ظاہر ہوتا ہے، وہیں یہ چیز ساتھ واضح ہو جاتی ہے کہ ایون کسی بندے کے لیے، کسی بندی کے لیے، بیوی کے لیے خاوند کے مقام کے باوجود سجدے کی اجازت نہیں ہے، یہ صرف ایک اکیلے اللہ کا حق ہے. یہاں یہ بھی چیز سمجھ لیں کہ ابلیس فرشتہ نہیں تھا بلکہ جنوں سے تھا. سورت کہف 50 میں ہے کان من الجن وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، ابلیس کون تھا؟ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، وہ جنوں میں سے تھا سو اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی. اچھا بعض لوگ کہتے ہیں کہ حکم تو فرشتوں کو تھا، کیونکہ ہر جگہ یہی آیا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، ہم نے ملائکہ کو کہا سجدہ کرو. جن تھا تو اسے تو حکم ہی نہیں تھا، تو اس سے تو معلوم ہوا کہ وہ فرشتہ تھا، انکار کی بنا پر جن بن گیا. یہ بالکل بے دلیل، بلا بنیاد ہے، بلکہ میں کہوں گی کہ سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے. حکم صرف فرشتوں کو نہیں تھا، اکثر جگہوں پر ملائکہ کا ذکر ہے، لیکن سورۃ الاعراف آیت 12 میں جن کو بھی سجدہ کرنے کا حکم تھا، تبھی تو اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک، کہ تجھے کس چیز نے روکا کہ جب میں نے تجھے حکم دیا کہ تو سجدہ کر تو تو نے نہیں کیا. اس سے وہ مشکل حل ہو جاتی ہے کہ سجدے کا حکم تو فرشتوں کو تھا، ابلیس جنوں میں سے تھا، فرشتہ تھا ہی نہیں، تو وہ نافرمان کیوں ٹھہرا؟ الاعراف 12 سے پتہ چلتا ہے کہ فرشتوں کے علاوہ ابلیس کو بطور خاص مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا، اسی لیے تو جب اس نے سجدہ نہ کیا، لم یکم من الساجدین، وہ سجدہ کرنے والوں سے نہ ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا
قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك قال انا خير منه،
اور سورہ صاد 75 ہے
ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدج،
تجھے کس چیز نے روکا کہ تو اس کے لیے سجدہ کرے جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا؟ ابلیس نے جو اس وقت جواب دیا کہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں تو آگ یہ تو مٹی، اس کبر کی وجہ سے وہ اس حقیقت کو بھول گیا جس حق کا اللہ نے اسے حکم دیا. اس نے بہت ساری غلطیاں کیں، ایک تو یہ کہ افضل اپنے سے کم تر کو سجدہ نہیں کر سکتا، بات برتر یا کم تری کی تو ہے ہی نہیں، حکم کی ہے. یہ جو یوتھ لاجک ڈھونڈتی ہے نا ہر چیز کی، لاجک لاجک، اللہ کے حکم کے آگے لاجک نہیں چلتی. جو چیز قرآن سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے، پھر لاجک کو ماریں گولی. ہاں قرآن حدیث پر غور کریں، آپ کو لاجک سمجھ آ جائے گی. جب قبول کرنے والے سمجھنے والے ہوں تو لاجک ایک نہیں ہزاروں بے شمار حکمتیں نکل آئیں گی، لیکن قبول کرنے کی شرط لاجک کو ٹھہرائیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے، ابلیس بن جائیں گے. اس نے لاجک نکالنے کی کوشش کی، بات لاجک کی تو ہے ہی نہیں کہ افضل اپنے سے کم تر کو سجدہ نہیں کر سکتا، بات یہ نہیں ہے، بات ہے حکم کی. اللہ تعالیٰ جسے جو چاہے حکم دے سکتا ہے، اللہ کے حکم کی لاجک نکالنے سے پہلے قبول کیا جاتا ہے. جب قبول کیا جاتا ہے تو حکمتیں بھی سمجھ آ جاتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ حقیقتیں بھی کھول دیتا ہے، شرح صدر بھی نصیب کر دیتا ہے. وہ تو خود اس کی دعوت دیتا ہے، غور و فکر کرو، کیا تم عقل نہیں کرتے، کیا تم بصیرت نہیں رکھتے، اللہ تعالیٰ تو اس کی کھلی دعوت دیتا ہے، لیکن اس کو شرط نہ بنائے. آگے واقعہ گائے کا جو آئے گا، سورۃ البقرہ جس کے نام پہ ہے، اس میں بھی یہی بات ہے. بنی اسرائیل نے شرط لگائی تھی، برباد ہو گئے. کیا شرط لگائی تھی؟ لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا فاخذتكم الصاعقة وانتم تنظرون. دیکھتے ہی دیکھتے بجلی پڑی جس نے انہیں ختم کر دیا. فرشتوں سے سجدہ کروانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں سکونت عطا فرمائی،
لیکن اس سے پہلے ان کے جسم سے عورت کو، اما حوا کو پیدا کیا گیا.
پھر دونوں کو خطاب کیا، فرمایا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ.
اس سے پہلے جو سورہ نساء کی آیت ہے، آیت نمبر 1 ہی پہلی آیت، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کو پسلی سے پیدا کیا گیا اور پسلی میں سب سے ٹیڑھا حصہ اوپر کا ہوتا ہے، سو اگر تم اسے سیدھا کرنا چاہو گے تو توڑ بیٹھو گے، اور اگر اس سے فائدہ اٹھانا چاہو تو اس طرح فائدہ اٹھاؤ گے کہ اس میں برابر ٹیڑھا پن ہوگا. بعض روایات میں ہے کہ کسروہا طلاقہا، اس کا توڑنا اسے طلاق دینا ہے. اور قرآن کی آیت خلق منہا زوجہا، کہ اس سے اس کی بیوی کو پیدا کیا، معلوم ہوتا ہے کہ حوا علیہ السلام آدم علیہ السلام سے پیدا ہوئیں، اور حدیث سے ثابت ہے کہ پسلی سے پیدا ہوئیں. مزید کیسے یہ ڈیٹیل جو ہے اس کی کیفیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں کی. بعض لوگ اس کا مطلب بھی بیان کرتے ہیں کہ عورت میں کچھ ٹیڑھا پن رہتا ہے، اسی لیے اسے پسلی سے تشبیہ دی گئی. مگر قرآن کے صریح الفاظ کے خلق منہا، آدم سے اس کی بیوی کو پیدا کیا، پھر حدیث کے ساتھ ملائیں کہ اس کا پسلی سے پیدا ہونا، یہ ثابت ہے. ہاں رہی معنوی اعتبار سے ٹیڑھا پن، یعنی بیہیویئر یا فطری اس کی کجی، تو وہ بھی اپنی جگہ درست ہے. یعنی ایز اٹ از ایگزیکٹ، یہ آدم کی پسلی سے پیدا کرنا یہ بھی ثابت ہوتا ہے، اور اس پسلی سے پیدا کرنے کی وجہ سے اس کی طبیعت میں، فطرت میں ایک ٹیڑھا پن، کجی، یہ بھی ثابت ہوتی ہے. یہ ایک دوسرے کے مخالف نہیں ہے. بعض لوگ انکار کر بیٹھتے ہیں کہ نہیں جی، پسلی سے پیدا کرنے کا مطلب یہ کہ پسلی جس طرح ٹیڑھی ہوتی ہے تو عورت کے مزاج میں بھی ٹیڑھا پن ہے، تو لہٰذا یہ پسلی سے پیدا نہیں ہوئی. جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم کی پسلی سے پیدا ہوئی، اور قرآن کے لفظ ہیں خلق منہا زوجہا، کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے اسے پیدا کیا، تو پھر انکار کی بھی گنجائش نہیں. اور یہ دونوں چیزیں کہاں ایک دوسرے کے متضاد ہیں کہ اگر ایک مانا لیں تو دوسرا نہیں ہوتا، جبکہ دونوں ایک دوسرے کی فیور میں ہیں. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم تو اور تیری بیوی جنت میں رہو، اور دونوں اس میں سے کھلا کھاؤ جہاں چاہو، اور تم دونوں اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم دونوں ظالموں سے ہو جاؤ گے. اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب جنت میں سکونت عطا فرمائی تو کھلم کھلا کھانے پینے مرضی سے رہنے کی اجازت دی، صرف ایک چیز سے منع کیا، اور وہ کیا ہے؟ الشجرہ، ہذہ الشجرہ، ایک مخصوص درخت کی طرف اشارہ کر کے کہ اس کے قریب نہیں جانا. مطلب اللہ تعالیٰ نے دین میں بھی کتنی سہولیات دی ہیں، زندگی میں اوپن، کھلی چھوٹ، فریڈم دی ہے، سوائے چند ایک چیزوں کے حرام ہونے کے. اللہ اکبر. اور ہم اسی ایک کی حرمت کی پاسداری نہیں کر سکتے، وہی اپنا سکون اور اپنی جنت پھر خود برباد کرتے ہیں. جیسے اما حوا اور سیدنا آدم علیہم السلام کی غلطی سے، نافرمانی سے، جو کہ اللہ تعالیٰ نے بعد میں معاف کر دی، اللہ بنی آدم کو بھی معاف کر دیتا ہے جب وہ توبہ کرتے ہیں، اس کی طرف آتے ہیں، تو جنت سے خروج کا سبب بنی. اسی طرح نافرمانیاں نعمتوں کے زوال کا سبب بنتی ہیں. اب رہا یہ سوال کہ وہ درخت کون سا تھا، اللہ نے بیان نہیں فرمایا، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اگر اس کی کوئی ضرورت، اہمیت ہوتی یا کوئی فائدہ ہوتا تو ضرور بتا دیا جاتا. بعض نے جو گندم دانہ یا انگور یا انجیر وغیرہ کا نام لیا ہے تو یہ بلا دلیل ہے، اور بعض نے جو الشجرہ کا انکار کر کے اس سے مراد وہ شہوت کا درخت لیا، یہ بھی بالکل غلط ہے. کیونکہ جب ایک چیز واضح طور پر آئی ہو اور اس کے انکار کی کوئی دلیل نہ ہو تو اس کی تاویل کی اجازت نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ کا حکم کیا تھا کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا؟ شیطان نے اپنا کام دکھایا، اس نے ان دونوں کو اس سے پھسلا دیا. اور سورۃ الاعراف میں ہے فوسوسہ، بس اس نے وسوسہ ڈالا، شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا. لیبدی لہما، تاکہ ظاہر کر دے ان کے لیے، ما وریا، جو پوشیدہ تھیں، عنہما ان دونوں سے من سوآتہما ان کی ستر کی چیزیں، وقالا اور کہا ما نہاکما نہیں تمہیں منع کیا ربکما تمہارے رب نے عن ہذہ الشجرہ اس درخت سے الا مگر ان تکونا ملکین کہ تم دونوں فرشتے ہو جاؤ گے، او تکونا من الخالدین یا ہمیشہ رہنے والوں میں سے ہو جاؤ گے، تمہیں پتہ ہے تمہارے رب نے کیوں منع کیا ہے، کہیں تم اس درخت کے کھانے سے فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہنے والوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ یہ نہیں بلکہ اس نے قسمیں اٹھا کر اپنی بات کی گواہی دی، جیسے سورۃ طٰہٰ میں آتا ہے، اس نے یوں کہا یا آدم هل ادلك على شجرۃ الخلد وملک لا یبلا، اے آدم کیا میں تجھے دائمی زندگی کا درخت اور ایسی بادشاہی بتاؤں جو پرانی نہ ہو۔ اور قرآنی آیات سے جو مختلف مقامات پر اس واقعے کے حوالے سے آئی ہیں معلوم ہوتا ہے کہ شیطان نے آدم علیہ السلام کے دل میں وسوسہ پیدا کیا اور حوا علیہ السلام کا ذکر ان کے تابع ہونے کی حیثیت سے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کہیں شیطان کے وسوسہ ڈالنے کا ذکر صرف آدم علیہ السلام کی طرف ہے اور کہیں اما حوا اور سیدنا آدم دونوں کا ہے۔ مثلاً طٰہٰ 120 میں ہے فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ، شیطان نے اس کے دل میں یعنی آدم علیہ السلام کے دل میں خیال ڈالا۔ اور الْعَرَافُ 20 میں ہے فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ، شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا، مطلب پہلے سیدنا آدم کے دل میں ڈالا، پھر سیدنا آدم کے دل میں جو یہ وسوسہ پیدا ہوا تو اماں حوا بھی ویسے سوچنے لگیں، جیسے شیئر کیا بتایا تو ان کے دل میں بھی وہی خیال وہ احساس کہ ہاں یہ کوئی ہوگی خاص چیز، اسی لیے ہمیں روکا گیا ہے، تو چلو چیک تو کر کے دیکھیں، اور اللہ کے حکم کی پابندی بھول گئے۔ فناسیا یہ لفظ آیا ہے، اور نافرمانی کر بیٹھے، آسا یہ لفظ آیا ہے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ اگر میں صرف آپ کو یہ نہ بتاؤں تو ہو سکتے پاس کہیں کتنی بے ادبی ہے، وہ ابو البشر اور پہلے نبی سیدنا آدم کے بارے میں کیا کہہ دیا کہ وہ بھول گئے، کیا کہہ دیا کہ انہوں نے نافرمانی کی، حالانکہ قرآن میں آیا ہے فناسیا اور وعصا،
وعصا آدم ربہ فغوا،
اور آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو وہ بھٹک گیا۔ یہ سب شیطان کے وسوسے، اور صرف وسوسے نہیں، ان کے سامنے قسمیں اٹھانے کی وجہ سے، جیسے الاعراف میں ہے
وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین،
اس نے دونوں سے بار بار قسمیں اٹھا کے کہا میں تم دونوں کے لیے یقیناً خیر خواہوں سے ہوں، میں تمہیں ایسے نہیں کہہ رہا، تمہارے فائدے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ یہی تو ہمارا حال ہوتا ہے، تمہارے فائدے کے لیے کہہ رہا ہوں، کر لو ونس اے ٹائم، جسٹ فار ونس، ایک دفعہ کیا ہوتا ہے، دیکھ تو لو، کر تو لو، لیکن نافرمانی ہو گئی۔
دلاہما بغرور،
بس اس نے ان دونوں کو مائل کیا دھوکے سے، جب ان دونوں نے چکھ لیا، اللہ نے قریب جانے سے منع کیا تھا، ان دونوں نے اس درخت کو چکھا تو پہلی چیز ان کی شرمگاہیں کھل گئیں۔ نافرمانی انسان کو دنیا آخرت میں ننگا کر دیتی ہے اور بے عزت کر دیتی ہے، مرتبے سے گرا دیتی ہے، جنت سے نکال دیتی ہے، جنت ملتی نہیں ہے، یہ شیطان دکھاتا ہے، وہ بڑا سرور آئے گا، بڑی انٹرٹین، بڑا فن، بڑا مزہ آئے گا، ایسا کچھ نہیں ہوتا، الٹا کیا ہوتا ہے، دھوکے سے انسان پہلے سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ رکھیں کہ آقا لا سے بھی پہلے ذائقہ ہے، کھانے میں سے صرف چکھنے کی دیر تھی، جنت کی کرامت چھن گئی اور وہ بے لباس ہو گئے۔ جب دونوں نے اس درخت کو چکھا تو ان کے لیے ان کی شرم گاہیں ظاہر ہو گئیں، دونوں جنت کے پتوں سے لے کر اپنے آپ پر چپکانے لگے۔
وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ،
معلوم ہوتا ہے کہ جسم ڈھانپنا یہ انسانی فطرت ہے، اور ننگا ہونا انسانی فطرت کے خلاف ہے، اور شیطان نے یہ قسم اٹھائی تھی کہ میں انہیں تغییر خلق پر آمادہ کروں گا، یہی اس کا ہتھیار ہے، اسی سے اس نے ہمارے بابا آدم اور ہماری اماں حوا علیہ السلام کو پھسلایا، بہکایا اور دھوکے سے غلطی پر آمادہ کیا۔ اس کی یہ دشمنی اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے جو اس پر اتاب آیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے اسے سجدے کا حکم دیا اور اس نے سجدہ نہ کیا، اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ ما لک الا تکون نواز ساجدین، تجھے کیا ہے کہ تو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ نہیں ہوتا، تو اس نے کہا میں ایسے نہیں اس بشر کو سجدہ کروں، تو نے ایک بجنے والی مٹی سے پیدا کیا جو بدبودار سیاہ کیچڑ سے ہے، یعنی اس نے
اپنے آپ کو اعلیٰ اور انسان کو حقیر سمجھا اور اس لاجک پر اللہ کی نافرمانی کی. اللہ نے اپنی نافرمانی پر اسے کیا سزا دی؟ فخرج منہا فانک رجیم, نکل جا تو مردود ہے. وان علیک اللعنت الی یوم الدین, تجھ پر قیامت کے دن تک لعنت ہے, خاص لعنت. اس نے آگے سے کہا کہ مجھے مہلت دے دیں, اے میرے رب مجھے اس دن تک مہلت دے جب وہ اٹھائے جائیں گے, قیامت کے دن تک مہلت. اللہ تعالی نے فرمایا تو مہلت دیے گئے لوگوں سے ہے, ایسے وقت کے دن تک جو معلوم ہے. نہیں, اس نے مانگی تھی قیامت کے دن تک مہلت, اور اللہ تعالی نے اپنے علم میں ایک طے شدہ وقت تک مہلت دی, الی یوم الوقت المعلوم. اس نے کہا ٹھیک ہے, تب تک نا میں اس انسان کو نہیں چھوڑوں گا کہ بما اغویتنی رب بما اغویتنی لأزجنن لهم فی الارض ولأغوینهم اجمعین, میں ان کے لیے دنیا مزین کر کے پیش کروں گا. یعنی زمین میں بھی اب آپ دیکھیں کہ خواہش نفس اور اللہ کی نافرمانی کو خوش نما بنا کر پیش کرتا ہے, جیسے آسمان میں ممنوع درخت کو کھانا خوش نما بنا کر پیش کیا کہ پتہ ہے تمہارے رب نے کیوں منع کیا, تم تو فرشتے بن جاؤ گے, تم تو ہمیشہ رہنے والے بن جاؤ گے. یوں فدلّہما بغرور, دھوکے سے انہیں مائل کیا. اسی لیے یہ بات تو ہمیں اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ دل کی بات نہ مانیں. شیطان دل میں وسوسہ ڈالتا ہے, وہ چیزوں کو خوش نما بنا کے, بلکہ اللہ کی نافرمانی کو خوش نما بنا کے, جائز بنا کے پیش کرتا ہے. ہمیں دل کی نہیں رب کے حکم کی ماننی چاہیے, اللہ کے حکم کو دیکھنا چاہیے, دل کو نہیں دیکھنا چاہیے. آج نوجوان نسل دل کے پیچھے چلتے چلتے رب کی باغی ہو چکی ہے, نافرمان ہو چکی ہے. فغوا عصا, وہی چیز جس سے ہمارے باپ کو اس نے گمراہ کیا. ہمارے باپ نے تو توبہ کر لی, اللہ تعالیٰ نے چن لیا, مگر ہم توبہ کی طرف کب آئیں گے؟ ہمیں اپنے باپ کی غلطی سے یہ سیکھنا چاہیے کہ غلطی کے بعد توبہ ہوتی ہے, جو انسان کو چنا ہوا اللہ کے ہاں مقبول بنا دیتی ہے. ہم کب توبہ کی طرف آئیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو پکارا, وناداہما ربہما. اب جب نافرمانی کر بیٹھے, نافرمانی کی سزا نظر آ گئی کہ جسم سے کپڑے اتر گئے اور اپنے آپ کو چھپانے لگے, اللہ نے آواز دی. اچھا, نادا, اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے کلام میں آواز ہے اور فرشتے اور آدمی اسے سن سکتے ہیں. یہ خالق کا وصف ہے, اور اللہ کا کلام قرآن یہ اللہ کی صفت ہے, اس کا کلام ہے, مخلوق نہیں ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے آواز دی اور اس آواز کو ان دونوں نے سنا, اور فرشتے بھی سنتے ہیں اور تعمیل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آواز دی, دو باتیں فرمائیں, ایک یہ کہ میں نے تمہیں منع کیا تھا پھر بھی تم شیطان کی باتوں میں آ گئے. سورۃ الاعراف 22 ہے, وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ. اور پھر ساتھ یہ کہ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ. میں نے تمہیں منع کیا تھا پھر بھی تم نے شیطان کی بات مانی, اب اتر جاؤ, تمہارا باز باز کا دشمن ہے. اچھا, اس کے نا دو معنی ہیں. ایک تو شیطان نے پہلے وسوسہ اور چیزوں کو خوش نما بنا کے یوں گمراہ کیا, اور یہ شیطان نے پہلے کہہ دیا تھا. اب اللہ تعالیٰ نے مزید خبردار کیا کہ وہ تمہارے اپنوں سے تمہیں ایک دوسرے کے خلاف اور رب کی نافرمانی پر آمادہ کرے گا. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہلے سے خبردار کر دیا. بعضکم لبعض عدو, ایک مطلب اولاد آدم آپس میں ایک دوسرے کی دشمن ہے. یعنی صرف وسوسہ ہی نہیں, بلکہ ایک انسان کو دوسرے کے ذریعے سے گمراہ کرے گا, تو ہوشیار رہنا. جیسے پھر وہ آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا قصہ آگے سورہ مائدہ میں آئے گا, کس طرح اس نے ایک کو دوسرے سے قتل کروا دیا. اسی بنا پر فرشتوں نے کہا یسفک الدماء, اسی عداوت کا ذکر ہے. اور پھر بعضکم لبعض عدو, یعنی آدم علیہ السلام کی اولاد ابلیس اور اس کی اولاد آپس میں ایک دوسرے کی دشمن ہیں. اس نصیحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور اما حوا کو جنت سے اتار دیا اور فرمایا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرْ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ, تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک ٹھہرنا اور فائدہ اٹھانا ہے. اب فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرْ, فِي الْأَرْضِ, اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام جس جنت میں رکھے گئے تھے
وہ جسٹ کوئی گارڈن نہیں بلکہ آسمان کی جنت تھی۔ زمین پر جنت سے نکلنے کے بعد آئے، اہبتو سے یہی بات نکلتی ہے۔ اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ یہ جمعہ کا دن تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہتر دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے جمعہ کا دن ہے، اسی میں آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، اسی میں جنت داخل کیے گئے اور اسی میں اس سے نکالے گئے۔ تو کیا واضح ہوا؟ یعنی پہلے زمین پر نہیں تھے، وہ زمین سے اوپر آسمان پر تھی۔ آدم علیہ السلام جس جنت میں رکھے گئے تھے وہ آسمان پر تھی، زمین پر جنت سے نکلنے کے بعد آئے، جیسے ہے اہبتوا اتر جاؤ، اور فی الارض زمین میں رہو۔ اور الہین اس سے معلوم ہوتا ہے کہ زمین پر رہائش عارضی ہے، ہمیش کی دائمی نہیں ہے، مگر ہم نے تو اس کو ہمیشہ دائمی سمجھ لیا ہے، یہاں کسی چیز کی کمی نہ رہے، بے شک آخرت اس کے بدلے میں نکل جائے۔ یہی تو خسارہ ہے، ہمارا اصل آبائی گھر آسمانوں میں جنت ہے، ہم نے وہاں تک پہنچنے کے لیے سامان زاد راہ بنانا ہے، زاد راہ ہوگا منزل تک پہنچ پائیں گے، ورنہ تو پستیوں میں ذلیل و رسوا ہو کے رہ جائیں گے، مرنے کے بعد بھی سکون نہ پائیں گے۔ آئیے اپنے گناہوں کی ویسے معافی مانگتے ہیں جیسے ہمارے رب نے اپنے نبی ہمارے بابا آدم علیہ السلام کو توبہ کے کلمات سکھائے، جیسے بقرہ 37 ہے، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ آدم نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ لیے تو اس نے اس کی توبہ قبول کر لی، یقیناً وہی جو بہت توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وہ کلمات کون سے تھے؟ روایات میں تو آپ کو خود ساختہ ملیں گے، بعض نے نبی کا واسطہ تو بعض نے خود ساختہ من گھڑت پھیلا دیے۔ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے عرش پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا دیکھا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگی تو ان کی دعا قبول ہوئی، مگر محدثین محققین نے اسے من گھڑت قرار دیا کہ یہ موضوع ہے اور یہ قرآن و حدیث میں سکھائی گئی دعاؤں کے خلاف ہے۔ قرآن و حدیث میں جتنی دعائیں آئی ہیں سب میں براہ راست اللہ سے مانگنا سکھایا گیا ہے، کسی نبی یا ولی کا واسطہ وسیلہ نہیں بتایا گیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آدم علیہ السلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یا کسی کا بھی وسیلہ یا واسطہ پیش کرتے، جبکہ قرآن میں تو براہ راست اللہ سے مانگنا سکھایا گیا اور یہی انبیاء کا طریقہ رہا۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سے پہلے تمام کسی نبی کے واسطے سے نہیں مانگتے تھے، زندگی کا، جہاد کا، غزوات کا، ہجرت کا، کتنا بھی مشکل اور کڑا وقت تھا آپ نے اپنے رب سے اس کی صفات، اس کے اسماء کے وسیلے سے مانگا۔ یہ انبیاء اولیاء ان کا وسیلہ کہیں نہیں آیا۔ پھر یہ کہ یہ بھی دعویٰ کرنا، کہاں یہ کہ غیر اللہ کا واسطہ وسیلہ دینا، الٹا یہ بھی کلیم کرنا کہ آدم علیہ السلام نے عرش پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا دیکھا، یہ اٹ سیلف میں بلا دلیل ہے، بلکہ صحیح کے خلاف ہے، کیونکہ صحیح حدیث میں جو ثابت ہے کہ عرش پر ایک کلمہ جو لکھا ہوا ہے وہ انا رحمتی سبقت غضبی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں ہے بلکہ اس کی جگہ کیا ہے، انا رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت میرے غصے پر سبقت لے گئی ہے، آگے بڑھ گئی ہے۔ اور قرآن میں آدم علیہ السلام کی توبہ کے یہ کلمات مذکور ہیں جو سورۃ الاعراف آیت 23 میں ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور اگر تو نے ہمیں نہ بخشا اور ہم پر رحم نہ کیا تو یقیناً ہم ضرور خسارہ پانے والوں سے ہو جائیں گے۔ غور کیجئے آدم علیہ السلام کی اس دعا سے ان کا اور ابلیس کا فرق واضح ہوتا ہے۔ آدم علیہ السلام کی دعا میں عجز ہے، اعتراف گناہ ہے، اللہ کے سامنے اپنی محتاجگی کا اظہار اور بخشش کی درخواست ہے. ابلیس کے الفاظ میں تکبر ہے، گناہ پر اصرار ہے، نافرمانی کے ارادے کا اظہار ہے، گناہوں کے لیے مہلت کی درخواست ہے، حسد کی وجہ سے بے گناہوں سے بھی دشمنی ہے. لیکن اللہ کی بے نیازی دیکھیے کہ دوست کی دعا بھی قبول اور دشمن کی بھی. لوگ اس پر بہت سوالات اور الحاد پھیلاتے ہیں کہ ایسا کیوں، اللہ تعالیٰ نے اسے مہلت کیوں دی، یہ دشمنی کیوں جاری رہی، اللہ نے اس کو وہیں پکڑ کے سزا کیوں نہ دی. یقیناً اس میں اس پاک پروردگار کی بے شمار حکمتیں ہیں. سو ہمیں اسے ایسا امتحان ہی لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی جو توبہ قبول فرمائی، ابلیس کو مہلت عطا فرمائی، جس نے جو مانگا اس کو وہ دیا. آدم علیہ السلام نے معافی کی درخواست کی، انہیں معافی نصیب ہوئی، فتاب علیہ، اس کی توبہ قبول کر لی. انہ ہو التواب الرحیم. ابلیس نے مہلت مانگی تو اس کو مہلت عطا کر دی. آدم علیہ السلام کا امتحان الہین ایک مدت تک ہے کہ اس میں وہ فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں، آخرت کی کمائی بھی کر سکتے ہیں اور دنیا کا فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں. جبکہ ابلیس نے مہلت مانگی نافرمانی کے لیے، اس کے لیے عذاب ہی عذاب ہے. ابلیس کی قسموں کا ذکر اور آدم کی اولاد کو ورغلانے کا ذکر قرآن میں کئی مقامات پہ ہے. یہاں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام کی پاک فطرت کے کس طرح دشمن کی قسم پر اعتبار کر لیا. یہ پاک فطرت کی علامت ہے. اولاد آدم میں سے بھی بعض کی یہ فطرت ہوتی ہے کہ وہ جلد ہی قسموں پر اعتبار کر لیتے ہیں. یہ کوئی نا اہلی، نہ لائقی یا کم ظرفی، کم عقلی نہیں ہے، جس طرح بعض کہتے ہیں نا کہ اتنے بیوقوف کم عقل ہو کہ اس کی باتوں میں آ گئے. اصل میں یہ فطرت تو پاک ہوتی ہے. ہاں، اس کا فائدہ دشمن ابلیس ہی اٹھاتا ہے، اس کے چیلے ہی یہی حرپا آزماتے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دشمن کے ہر وار سے ہمیں آگاہ کر دیا کہ جو میرے مخلص بندے ہوں گے وہ اس کی باتوں میں نہیں آئیں گے. پاک فطرت اپنی جگہ، مگر دشمن سے خبردار ہونا ہمیں رب نے سکھایا ہے. ہمیں اپنے دشمن کی چالوں سے، ہیلوں سے، قسموں سے بچ کے رہنا ہے، اس کے رستے پہ نہیں چلنا. ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ نبی، اللہ کے پہلے نبی سیدنا آدم، ہمارے باپ ابل بشر آدم علیہ السلام کس طرح قسموں کا اعتبار، دشمن کی قسموں کا اعتبار کر کے غلطی کر بیٹھے، نافرمانی کر بیٹھے، بھول گئے. یہ لفظ قرآن میں آئے ہیں، ناسیہ، وعصا، فغوا، اور پھر توبہ، اور ثم اجتباہ ربہ، اللہ نے انہیں چن لیا، اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی. جہاں ہمارے لیے نافرمانیوں، غلطیوں، سرکشیوں میں یہ راستہ واپس رب کی طرف لے جاتا ہے، وہیں دشمن سے خبردار ہونا بھی ہمیں نصیحت دیتا ہے. یہاں ایک اور عقدہ بھی کھل جاتا ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ انبیاء معصوم عن الخطا ہیں. آپ اس واقعے میں دیکھیں کہ آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی، بھول ہوئی، غلطی ہوئی، اور ایک معمولی سی سزا بھی ملی کہ جنت سے نکالا گیا. پھر اللہ کی طرف پلٹے تو اللہ تعالیٰ نے چن لیا اور معاف فرما دیا. لیکن کوئی اس سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ ان سے غلطی ہو ہی نہیں سکتی، بلکہ انبیاء کی غلطیوں اور ان کے گناہوں کا ذکر قرآن میں مختلف مقامات پر آیا ہے. قصص القرآن ہے نا، آپ انبیاء کے قصص میں یہ دیکھتے، پڑھتے، سنتے جائیے گا. ہاں، اس لحاظ سے انبیاء معصوم عن الخطا ہو سکتے ہیں کہ ان کی کوئی غلطی ایسی بچی نہیں جو رب نے بخشی نہیں. باقی جو اس سینس میں کہا جاتا ہے نا کہ ان سے کبھی کوئی غلطی ہوئی نہیں، دس از رانگ. یہ تو واضح ہے، قرآن آیات کے خلاف ہے. آپ مختلف انبیاء کا پڑھیں گے، آگے ابھی مواقع باقی ہیں. ہاں، کوئی غلطی ایسی بچی نہیں، انبیاء کی کوئی غلطی ایسی، کوئی خطا بچی نہیں جو رب نے بخشی نہیں، بلکہ بخشنے پر اللہ نے ان کے درجے پہلے سے بھی بلند کر دیے. تو بات کو مکمل سمجھنا چاہیے، اور کوئی بھی ایک جنرل آرڈر جاری نہیں کر دینا چاہیے کہ ان سے تو کبھی کوئی غلطی ہو ہی نہیں سکتی. ہو تو سکتی ہے، مگر اعمال نامہ میں رہ نہیں سکتی کہ اللہ نے فوراً معاف فرما دی، انبیاء وحی کے ذریعے سے ان کی رہنمائی فرما دی. ایک اور چیز بھی جو بہت سمجھنا ضروری ہے،
البقرة 30 آيات وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا بے شک میں زمین میں ایک خلیفہ جانشین بنانے والا ہوں. لفظ کیا ہے؟ فی الارض خلیفہ, زمین میں خلیفہ. یہ خلیفہ کس کا؟ بعض نے بلا سوچے سمجھے یہ کہہ دیا کہ خلیفۃ اللہ فی الارض, اللہ کا خلیفہ زمین میں. خلیفہ کا مطلب کیا ہے؟ خلیفہ وہ ہے جو کسی کی موت کے بعد یا اس کے غائب ہونے کی صورت میں اس کا جانشین بنے. جب کوئی خود تمام امور سر انجام نہ دے سکتا ہو تو وہ تمام امور میں یا بعض معاملات میں اپنا کسی کو نائب بنا لے, اس کو خلیفہ کہتے ہیں. یہاں خلیفہ سے اللہ کا خلیفہ, خلیفۃ اللہ مراد لینا درست نہیں ہے, کیونکہ نہ تو اللہ پر موت آئے گی, حی قیوم ہے, نہ وہ غائب ہے اور نہ وہ اپنے کاموں میں کسی کا محتاج کہ وہ سارے امور خود انجام نہیں دے سکتا یا اپنے بعض امور میں اسے کسی کی نیابت کی یا مدد کی ضرورت ہے. بلکہ سب سے بہترین بات جو ابن کثیر رحمہ اللہ نے نقل کی کہ خلیفہ قوماً یخلف بعضهم بعضا قرناً بعد قرن جیلاً بعد جیل, یعنی خلیفہ سے ایسے لوگ مراد ہیں جو نسلاً بعد نسل, نسل کے بعد نسل ایک دوسرے کے جانشین بنے. یعنی آدم انسان بشر اس لحاظ سے زمین میں خلیفہ ہیں کہ وہ اپنے آبا کے بعد یوں نسل در نسل چلتے آ رہے ہیں, موجودہ پہلے والوں کے جانشین ہیں. ہمارے بعد والے, ہمارے خلیفہ یعنی پیچھے آنے والے, خلف سے پیچھے بعد میں آنے والے جانشین ہوں گے. اسی طرح اس لحاظ سے بھی کہ زمین پر انسانوں سے پہلے جنات بستے تھے تو ہم ان کے جانشین ہوئے زمین میں. اس لحاظ سے بعض ایک اور کان کو دائیں سائڈ سے نہیں بائیں سائڈ سے پکڑتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس لحاظ سے اللہ کا خلیفہ ہے کہ اللہ کے جاری کردہ امور کو زمین میں قائم کرتا ہے, یعنی کہ اللہ کے احکامات کو نافذ کرتا ہے. یہ کسی نہ کسی اینگل میں, یعنی وہ کہیں کہ بائیں طرف سے پکڑیں تو شاید کچھ رستہ نکل آئے, مگر نہیب یہ بھی تنگ گلی اور بند گلی, مطلب ایک کمپلیکیٹڈ میننگ, کیا ضرورت ہے. سیدھی سادھی بات یہی کہ جاعل فی الارض خلیفہ, اللہ نے جیسے فرمایا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں, یعنی کہ ایک ایسی نسل جو اپنے سے پہلوں یعنی جنات کی جانشین, اسی طرح وہ خود بنی نوع انسان ایک ایسی قسم نسل کہ ان کے بعد والے ان کے جانشین ہوتے رہیں گے, نسل در نسل قیامت تک چلے گی. انی جاعل فی الارض خلیفہ, تو اس لحاظ سے آدم علیہ السلام نہیں بلکہ پوری نوع انسان مراد ہے. خلیفہ پورے نوع انسان, اللہ نے انہیں خلیفہ بنایا اپنے پہلوں کا جانشین, نہ کہ اللہ کا جانشین, یہ شرک کی طرف چلا جاتا ہے. تو خلیفۃ اللہ نہیں بلکہ خلیفۃ فی الارض. یہ ہے قصہ آدم جس میں ابلیس کی دشمنی اور خاص طور پر قسمیں اٹھا کر اولاد آدم کے لیے, اس میں ہمارے لیے بہت بڑی نصیحت ہے کہ کس طرح ہم شیطان کے رستے پر اس کی چیزوں کو خوشنما بنا دینے کے پیچھے لگ جاتے ہیں. مفاد پرستی, دنیا پرستی, نفس پرستی, اصل میں یہ شیطان کی ہی تو پوجا ہے. ابلیس کا رستہ ہے, اس نے بھی مہلت کو نافرمانی میں استعمال کیا. ہماری زندگی میں بھی اللہ کی طرف سے دیے جانے والے کتنے مواقع, اپرچونیٹیز, مگر ہم ان مہلتوں کو ضائع کیے جا رہے ہیں اور اللہ کے مخلص بندے نہیں بن رہے. اس قصے میں ہمارے لیے سب سے بڑی نصیحت یہ کہ ہمارے بابا آدم علیہ السلام سے بھی غلطی ہوئی اور انہوں نے توبہ کا راستہ اپنایا اور رب کے مقرب ہو گئے. ہم بھی توبہ کے ذریعے سے رب کے مقرب ہو سکتے ہیں اور واپس اپنے گھر جنات النعیم کے وارث بن سکتے ہیں. آج کا یہ قصہ یہاں مکمل ہوا, یہاں میں آپ کی سوالات لیتی ہوں. آن لائن سننے والے بھی اپنے کوسچنز شیئر کر سکتے ہیں. جزاکم اللہ خیرا.